بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ مختلف عبادات کی بات کر رہے تھے اور ان کے دلائل پیش کر رہے تھے، جن میں سے دعا، خوف، رجا، توکل، رغبت، رحبت، خشوع، خشیت اور انابت بیان ہو چکی ہے. آگے فرماتے ہیں، وَدَلِيلُ الْاِسْتِعَانَةِ، مدد طلب کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس کی دلیل اللہ عز و جلال کا یہ فرمان ہے، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ذو الجلال سے مدد طلب کرو. استعانت، اس کا معنی ہے طلب العون، مدد طلب کرنا. اللہ عز و جلال سے مدد طلب کرنے کا معنی کیا ہے؟ الاستعانۃ المتضمنۃ لکمال الذل من العبد لربه وتفویض الامر الیہ واعتقاد کفایتہ. اللہ عز و جلال کے سامنے کلی عاجزی کا اظہار کرنا اور معاملے کو اللہ عز و جلال کے حوالے کر کے یہ یقین اور اعتقاد بنانا کہ اب میرا رب مجھے کافی ہو جائے گا. عربی زبان کا قاعدہ ہے، جس چیز کو مؤخر ہونا چاہیے اسے مقدم کر دیا جائے تو وہاں حصر اور اختصاص کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ایاک نعبدو، اصل میں نعبدو ایاک ہے، ونستعین ایاک، تو ایاک کو جو مؤخر ہونا چاہیے تھا اس کو مقدم کر دیا تو حصر اور اختصاص کا معنی پیدا ہوا. تو اگر یہی مدد جو اللہ سے طلب کرنی ہے کسی اور سے طلب کی جائے تو یہ شرک بھی ہے اور ملت اسلامیہ سے انسان کو خارج بھی کر دیتی. استعانت کی پانچ قسمیں ہیں. اگر تو استعانت یعنی مدد طلب کی جائے کسی مخلوق سے اور نیکی کے کام میں مدد طلب کی جائے تو یہ جائز ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی، تو تقوی اور نیکی پر تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے. اور اگر مخلوق سے ایسی مدد درکار ہو جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، جیسا کہ کسی کمزور انسان کو بھاری بھرکم چیز اٹھوانے کی بات کی جائے، ہم نے مثال دی تھی، ایک آدمی کو کہا جائے کائنڈلی آپ میرا یہ ٹریلر اٹھا کے لے جائیں، تو یہ تو مدد طلب کرنا ہی لغو ثابت ہوگا. تیسری استعانت یہ ہے کہ آپ کسی میت سے مدد طلب کرتے ہیں جس کو اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں، وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ بھی حرام ہے. چوتھی استعانت یہ ہے कि ऐसे आमाल के जरिए मदद तलब की जाए जो आमाल अल्लाह के यहां बड़े प्यारे हैं, तो ये मशरू है, जायज है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है इस्ताईनो बिस्सबरी वस्सला, नमाज और सब्र के जरिए मदद तलब करो, तो ये इस्तियानत जायज है। और पांचवी इस्तियानत, जुज़वी और कुल्ली मदद के लिए रुख अल्लाह जुल जलाल की तरफ किया जाना। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी रहिमहुल्लाह आगे फरमाते हैं व दलीलुल इस्तियाज़ा कौलुहु तआला, इस्तियाज़ा की दलील पनाह तलब करना यह भी एक इबादत है, और उसकी दलील अल्लाह जुल जलाल का ये फरमान है قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, आप कह दीजिए सुबह के रब से मैं इस्तियाज़ा करता हूँ, आप कह दीजिए मैं आदमियों के रब से इस्तियाज़ा करता हूँ। इस्तियाज़ा का क्या मतलब है? طلب الإعازة من مكروه, हिमायत को तलब करना किसी नापसंदीदा कैफियत में। इस्तियाज़ा की बुनियादी तौर पे चार किस्में हैं। अगर तो अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल के सामने अपनी आजजी का इजहार किया जाए, ये एतिकाद बनाकर कि मेरा मालिक ही मुझे पना दे सकता है और कोई भी पना देने के काबिल ही नहीं, अल्लाह से इस्तियाज़ा किया जाए, तो ये बहुत बड़ी इबादत है। अगर अल्लाह हज़रत जलाल की कलाम से, आपकी सिफात से मदद तलब की जाए, पना तलब की जाए, तो ये भी जायज़ है। जैसा कि हदीस के अल्फाज हैं, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति मिन शर्रि मा खलक, इंसान जहाँ भी पड़ाव डाले ये पढ़ ले तो कोई भी चीज़ उसे नुकसान नहीं देती। जिस्म में दर्द हो रहा हो तो दुआ सिखाई, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर, अल्लाह तेरी इज्जत तेरी कुदरत की मैं पनाह चाहता हूँ हर उस शर से जो मुझे महसूस हो रही है। इसी तरह हदीस आपने पढ़ी है, आऊज़ु बिरिदाका मिन सखतिक, अल्लाह तेरी रिजा के साथ में तेरी नाराज़गी की पनाह चाहता हूँ। इस्तियाज़ा की तीसरी किस्म यह है कि आप किसी मैयत से पनाह तलब करें, यह शिर्क है। वअन्नहु काना रिजालुम मिनल इंस यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्न फज़ादूहुम रहक़ा, आप किसी मैयत से तलब करें या किसी ऐसी मखलूक से तलब करें जो पनाह दे ही नहीं सकते, तो ये शिर्क बन जाएगा। मक्का के मुशरिकीन जब वो सफ़र करते तो किसी वादी में पड़ाव डालते तो उनका सरदार कहता, आऊज़ु बिसय्यिदी हाज़ल वादी, मैं इस वादी के सरदार जिन की पनाह तलब करता हूँ। फ़ज़ादुहुम रहक़ा, जिन इंसानों से डरते थे उन्होंने और डराना शुरू कर दिया, बजाय वो डरने के उन्होंने इंसानों को डराना शुरू कर दिया। इस्तियाज़ा की चौथी किस्म यह है, मखलूक या किसी ऐसी जगह की पनाह लेना जो इंसानी कुदरत में है और उसमें शरीयत ने इशारा दिया है, तो यह जायज़ होगा। जैसे कि सही बुखारी की रिवायत है 7081, जब फितने आएंगे तो बैठने वाला खड़ा होने वाले से बेहतर होगा, और जो फितनों में दौड़ रहा है खड़ा होने वाला बेहतर होगा, और जो कोशिश कर रहा है आम चलने वाला उससे बेहतर होगा। साथ ही आपने फरमाया फमन वजद मिन्हा मलजअन औ मआज़न फ़लयऊज़ बिह, अगर किसी को कोई जगह मिलती है ना कि छुप जाए یا پناہ گاہ میں چلا جائے کہ فتنوں سے بچ جائے تو اسے چاہیے کہ چھپ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. صحیح مسلم کی روایت ہے 1689، بنی مخزوم کی عورت، اس نے چوری کی، اسے اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا. فعازت بی ام سلمہ زوج النبی، تو اللہ کے رسول کی بیوی کے پاس آ گئی کہ آپ مجھے پناہ لے دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لو کانت فاطمۃ لقطعت یدہا فقطعت، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. بارہویں عبادت کے متعلق امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی فرماتے ہیں ودلیل الاستغاثہ، استغاثہ غوث، مدد طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، غوث اور مدد طلب کر رہے تھے، پھر اس نے تمہاری سن لی یعنی مدد کر دی. استغاثہ کہتے ہیں الانقاذ من الشدۃ والہلاک، طلب الغوث، مدد طلب کرنا تاکہ سختیوں اور ہلاکتوں سے نجات مل جائے. استغاثہ کے بھی چار ہی قسمیں ہیں. اللہ ذوالجلال سے اگر استغاثہ کیا جائے تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور انبیاء کے سچے پیروکاروں کا طریقہ ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. انبیاء کا کیسے طریقہ ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 1663، بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں وما زال یستغیث بربی، مدد طلب کرتے رہے، رافعا یدی، دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، اٹھاتے ہوئے، حتی سقط رضاؤہ عن منکبی، آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر بھی گر گئی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے چادر لی اور آپ کے مبارک کندھوں پہ رکھی اور کہا یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک، کافی ہے آپ نے اللہ کو بلایا، فانہ سینجز لک وعدک، اور اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کریں. اگر کسی میت سے استغاثہ کیا جائے یا ایسے زندہ سے جو کر ہی نہیں سکتا تو یہ شرک بن جائے گا. امن یجیب المضطر اذا دعا، کوئی ہے جو کسی مضطر کی دعا سنے؟ اگر استغاثہ کسی ایسے انسان سے کیا جائے جو کر سکتا ہے اور عام زندگی کی ضروریات ہیں تو یہ جائز ہے. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، کمزور تھا، مار کھا رہا تو اس نے کہا میری جان بخشی کروا دو. استغاثے کی چوتھی قسم یہ ہے، کسی زندہ سے غوث تو طلب کرتا ہے، لوگ اسے غوث اعظم بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے میت سے، یا زندہ بھی ہیں آج جانے والے اپنے بڑے پیر کو بھی غوث اعظم کہتے ہیں، وہ ایسا بیچارہ کمزور اعظم ہے کہ جب اپنی وہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو غوث اعظم کیسے ہو. اور اگر ایک بندہ ایک ایسے آدمی سے مانگ رہا ہے جو کر ہی نہیں سکتا، بندہ ڈوب رہا ہے اور اس کے سامنے ایک مشلول آدمی ہے جس کے ہاتھ پاؤں شال لیں، اس کو کہے ذرا مجھے بچاؤ گے میں ڈوب رہا ہوں، وہ کیسے بچائے گا؟ لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا اس کا ذہن بن جائے کہ ہے تو یہ مشلول لیکن بڑے اس کے خفیہ ہاتھ ہیں, تو یہ شرک کی طرف چلا جائے گا. عبادت کی تیرہویں قسم قربانی کرنا, جس کے بارے میں امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی فرماتے ہیں, ودلیل الذبحی, قربانی کی دلیل, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو ہر عالم یعنی جہان کا پروردگار ہے, جس کا کوئی شریک نہیں. وَمِنَ السُنَّةِ, اور حدیث سے اس کی دلیل یہ ہے, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ, صحیح مسلم کی روایت ہے 1978, اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. قربانی کی تین قسمیں ہیں. اگر تو قربانی اس لیے کرتا ہے کہ جس کے لیے قربانی کی جائے اس کی عظمت واضح ہو, اس کا تقرب حاصل ہو, تو یہ صرف اللہ عز و جلال کے لیے ہو سکتی ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی کی تعظیم کی خاطر قربانی کرے تو یہ شرک ہوگا اور ملعون ہوگا وہ شخص ایسا کرتا ہے. قربانی کی دوسری قسم یہ ہے کہ ایک شخص مہمان کے لیے جانور ذبح کر دیتا ہے یا ولیمے پر جانور ذبح کر دیتا ہے, تو یہ جائز ہے, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ, صحیح بخاری 6136. تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. فجاء بعجل حنیذ, بنا ہوا بچڑا لے کے آئے تھے ابراہیم اپنے مہمانوں کے لیے, تو جائز ہے. ولیمے کے لیے قربانی کرنا بھی جائز ہے. سنن ابن ماجہ 1907. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا تو پوچھا یہ خوشبو کیسی, کہا میں نے شادی کر لی, تو آپ نے فرمایا بارک اللہ لک اولم ولو بشات. ولیمہ کرنا, خواب بکری ہی ذبح کیوں نہ کرو. قربانی کی تیسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص ویسے ہی کھانے پینے کے لیے یا تجارت کے لیے جانور ذبح کرتا ہے, تو یہ جائز ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. اب اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ جو بھی قربانی کرنے لگے گا اس کو آواز دی جائے ارے مشرک کیا کر رہے ہو, تو جانوروں کو ذبح کرنے والے تو مشرک قرار پائیں گے, ایسا نہیں ہے. نظر ماننا بھی عبادت ہے, اس لیے امام محمد بن عبد الوہاب چودھویں اس عبادت کے بارے میں فرماتی ہیں, ودلیل النظری, نظر ماننے کی دلیل, قوله تعالی, اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان ہے, یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. وہ لوگ نظر پورا کرتے ہیں, نظر کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی. نظر کس کو کہتے ہیں؟ الایجاب, کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا جو واجب ہے نہیں. انسان کہتا ہے نظرت علی نفسی, میں نے اپنے اوپر نظر مان لی. اس لیے علماء کہتے ہیں ایجاب المرء فعل البر علی نفسی, کوئی شخص کسی نیکی کو اپنے اوپر خود سے واجب کر لے. حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے لا تنظرو, نظر نہ مانا کرو, صحیح مسلم 1640. فإن النظر لا يغني من القدر شيئا, کیونکہ نظر ماننے سے تقدیر نہیں بدلتی. وإنما يستخرج به من البخيل, یہ تو بخیل سے مال نکلوانے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ ویسے نہیں خرچ کرے گا کہ میں نظر مانتا ہوں یہ ہوگا تو میں ایسے کروں گا, تو پہلے کر لو. نظر کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں, نیکی کی نظر ماننا اور برائی کی نظر ماننا. نیکی کی نظر ماننا اس کو پورا کرنا واجب ہے. وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا, اور صحیح بخاری کی روایت ہے 6696. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ, جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے اسے اطاعت بجا لانی چاہیے. ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ, اور جو معصیت کی نظر مانتا ہے اسے پوری نہیں کرنی چاہیے, یعنی وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. تو نیکی کی نظر کو پورا کرنا واجب ہے اور برائی کی نظر کو پورا کرنا حرام ہے. دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, 1641 صحیح مسلم. لا وفاء لنذر فی معصیہ, معصیت کی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے. وہ کیسی ہوگی نظر؟ ایک نیکی کی نظر تو یہ ہوئی کہ اگر میرا بچہ کامیاب ہو گیا تو میں 100 رکعتیں پڑھوں گی. برائی کی نظر کیا ہے؟ اگر میرا بچہ کامیاب ہو گیا تو میں داتا دربار چادر چڑھاؤں گی. نیکی کی نظر کو پورا کرتے ہیں, برائی کی نظر کو پورا نہیں کرتے. اگر نظر پوری نہ کی جائے تو کیا اس پہ کفارہ ہوگا کہ نہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں جو برائی کی نظر مان بیٹھا ہے اس پر کفارہ ضروری ہے. کفارہ کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 1645, کفارۃ النذر کفارۃ الیمین, جو قسم کا کفارہ ہے وہ نظر کا کفارہ ہے. یہی نظر اللہ عز و جلال کے علاوہ کسی اور کے لیے مان لی جائے تو یہ انسان کو شرک کے دائرے میں لے جائے. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ تین بنیادی اصولوں میں سے پہلے اصول کو, اللہ کی معرفت کو مکمل کرنے کے بعد فرماتے ہیں, الاصل الثانی, دوسرا اصول, معرفت دین الاسلام بالادلہ, دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. وہو, اور دین اسلام کا معنی کیا ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید, توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ ذو الجلال کے حوالے کر دینا. والانقیاد له بالطاعة, اور اطاعت کے ذریعے اس کا تابع فرمان ہو جانا. والبراءة من الشرك واهله, اور شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنا. وهو ثلاث مراتب, اور دین اسلام کے تین مرتبے ہیں, الاسلام والایمان والاحسان, اسلام، ایمان اور احسان. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانُ، اور ہر مرتبے کے کچھ ارکان ہیں. تو امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے دوسرے اصول کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ دوسرا اصول ہے دین کی معرفت، اور دین کی معرفت تین چیزوں پر منحصر ہے: اللہ کی توحید کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، اور اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، شرک اور مشرکین دونوں سے برات کا اظہار کر دینا، نہ میرا شرک سے تعلق ہے نہ میرا مشرکوں سے تعلق ہے. جب اللہ عزوجلال کے حوالے کر دینا ہے اور شرک سے اور مشرکین سے اپنے آپ کو بری کر لینا ہے، تو یہ خالص توحید اس انسان کی زندگی میں آ جائے گی. ایسا دین جس کو انسان اختیار کر لیتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے تھوڑے اعمال بھی ہوں گے اجر بہت ملے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے 2808 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1900. ایک آدمی لوہے کی زرہ پہن کے آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں لڑائی کروں کہ پہلے مسلمان ہو جاؤں؟ فرمایا پہلے مسلمان ہو جاؤ. بڑا معروف تھا کہ بڑا بہادر ہے، لیکن مشرک تھا. اسلام اس نے قبول کیا، لڑائی کی اور شہید ہو گیا. آپ نے لفظ استعمال کی عامل قلیلا واجر کثیرا، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، عمل تھوڑا کیا ہے اجر بہت مل گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 6126، اذا احسن احدکم اسلامہ، جب کسی کا اسلام اس طرح اچھا ہو جائے، فکل حسنت یعملها تكتب بعشر امثالها الى 700 ضعف. تو نیکی وہ ایک کرتا ہے، اجر اس کو 700 گنا ملتا ہے. دین اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے، یہ واحد دین ہے جو آسمان سے اترا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ عزوجلال کے ہاں مقبول دین ہے یہ دین اسلام، بلکہ یہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیم الدین ولا تتفرق فی. یہی دین نو علیہ الصلاۃ والسلام کو وصیت کیا گیا، یہی ابراہیم موسی اور عیسیٰ کو، اور اللہ کے رسول کو. دین اسلام ایک وسطیت کا دین ہے، میانہ روی کا دین ہے. وجعلناکم امتا وسطا، اگر یہ کہا جائے کہ انٹرنیشنل دین ہے تو صرف دین اسلام ہے. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے 384، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. جس نے بھی اللہ کے رسول کے بارے میں سنا، اس یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ ایمان کے بغیر مر جاتا ہے، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. دین اسلام ہی اصل میں عزت اور رفعت کا مصدر ہے. انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، سلسلہ صحیحہ 5-1. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تو ذلیل لوگ تھے اسلام سے پہلے، ہمیں عزت دی ہی اسلام نے۔ دین اسلام آسان ترین دین ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 226، بنی اسرائیل کو جب جسم یا لباس ناپاک ہو جاتا تو وہاں سے اسے کاٹنا پڑتا، اور اسلام نے کہا کہ تین مرتبہ دھو دو پاک ہو جاؤ گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1117، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں ہمت تو لیٹ کے پڑھ لو۔ وراثت میں آسانی کر دی، جاہلیت میں وراثت نہیں تھی۔ اسلام نے کہا کہ عورت کو بھی وراثت ملے گی، بچے کو بھی وراثت ملے گی۔ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے کیف نعطی المال، ہم کیسے اس کو وراثت دیں، من لا یرکب فرسا ولا یحمل سیفا ولا یقاتل عدوا، نہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتی ہے، نہ تلوار اٹھا سکتی ہے، نہ دشمن سے جان توڑ مقابلہ کر سکتی ہے، وراثت کیسی؟ شریعت نے آسانی پیدا کر دی، ہر ایک کے لیے وراثت کا حکم دے دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ دین اسلام نے حسن معاشرت میں آسانیوں کے پہلو پیش کر دیے۔ نہیں بن پڑتی تو چلو سمجھاؤ، چلو کچھ ناراضگی دکھا لو، سرزنش کر لو، چلو کو دونوں طرف سے ایک شخص بلا کے سمجھانے کی کوشش کر لو، نہیں تو پھر ایک طلاق دے دو، نہ سمجھے تو پھر دوسری بھی دے دو، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر احسان کر کے اسے عزت کے ساتھ اس کے گھر بھیجوا دو۔ یہ دین اسلام کی ہی آسانی ہے۔ پہلی قومیں سوچتی تھیں، دل میں ہی بات ہوتی تھی، مواخذہ ہوتا، سزا مل جاتی۔ جیسے یمن کے اندر صنعاء کے اندر باغ تھا، سوچا، پلاننگ کی، جانے سے پہلے باغ راکھ بن گیا۔ لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے 2391، ان اللہ تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم به۔ اللہ عز و جلال نے یہ معافی کر دیا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی خیال آئے جب تک وہ بولے گا نہیں، کچھ کرے گا نہیں، مواخذہ نہیں ہوگا۔ دین اسلام نے ہی انلمیٹڈ انعامات کا اعلان کیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مجھے میرے رب نے وعدہ دے دیا ہے کہ 70,000 لوگ میری امت سے بغیر حساب کے جنت جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000، 4,90,000,000 لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ جامع ترمذی 2437، سنن ابن ماجہ 8642۔ امام محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے تین مراتب ہیں، وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِب، اسلام، ایمان، احسان، اور ہر مرتبے کے کچھ ارکان ہیں۔ اب تینوں مراتب میں سے سب سے پہلے امام محمد بن عبد الوہاب اسلام کے مرتبے کو پیش کریں گے۔ المرتبۃ الاولی الاسلام، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں الاسلام فارکان الاسلام خمسہ، اسلام کے پانچ رکن ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ ذو الجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمدا رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ اور زکات ادا کرنا، وصوم رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وحج بیت اللہ الحرام اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ فدلیل الشہادہ، اسلام کے ان پانچ ارکان کا تذکرہ کرنے کے بعد شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، پھر ان کے دلائل دینا شروع کیے۔ فدلیل الشہادہ قولہ تعالی، اس گواہی کی دلیل جو ہے وہ اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اللہ ذو الجلال نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ومعناها، اور اس کا معنی یہ ہے، لا معبود بحق الا اللہ وحدہ، اس کا معنی ہے کہ معبود برحق سوائے اللہ ذو الجلال کے کوئی بھی نہیں۔ لا الہ نافیا ما يعبد من دون اللہ، کلمہ لا الہ ہر اس معبود کی نفی کرتا ہے، الا اللہ جو اللہ ذو الجلال کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے، الا اللہ مثبت العباد، مثبت العباد للہ، اور اللہ ذو الجلال جو وحدہ لا شریک کی عبادت کو ثابت کرتا ہے، لا شریک له فی عبادتی، جس کی معبودیت میں کوئی شریک نہیں، کما انہ لیس له شریک فی ملکی، جس طرح اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وتفسیرها الذی یوضحها، وہ تفسیر جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے، وہ اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان ہے، قوله تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، بے شک میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، سوائے اس کے جس نے مجھے پہلے پہل پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، بے شک وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَاقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس نے اس توحید کی بات کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والی بات بنا دیا تاکہ وہ رجوع کرے۔ وقوله تعالى، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، قل يا اهل الكتاب، کہہ دو اے اہل کتاب، تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ بات کیا ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرك به شيئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا، فان تولوا، پھر اگر وہ پھر جائے، فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، تو کہہ دو گواہ رہو کہ بے شک ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ودلیل شہادت ان محمد رسول اللہ، اور ان محمد رسول اللہ، بے شک اللہ ذو الجلال کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کی دلیل اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان ہے، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت یہ شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والے ہیں، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ وَمَعْنَى شَهَادَتِ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا معنی یہ ہے، طاعته فيما امر، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت بجا لائی جائے، وتصديقه فيما اخبر، اور جو اس نے خبریں دی ہیں اس کی تصدیق کی جائے، واجتناب ما نهى عنه وزجر، جس چیز سے اس نے روکا یا ڈانٹا ہے اس سے رکا جائے، ولا يعبد الله الا بما شرع، اور اللہ عزوجلال کی عبادت صرف مشروع طریقے کے مطابق کی جائے۔ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نے رحمہ اللہ اسلام کے مراتب کو شروع کیا، اسلام کے ارکان میں سے پہلے گواہی کی بات کی، توحید و رسالت کی گواہی، گویا کہ گواہی کے دو رکن بنائے، کلمہ توحید کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ پھر اس گواہی کے متعلق یہ بات سمجھائی کہ اللہ عز و جلال کی توحید کی گواہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہ عز و جلال کی وحدانیت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، اور وحدانیت کے تقاضے 8 شروط کے بغیر پورے نہیں ہوتے۔ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دینا اسے گواہی پوری نہیں ہوتی۔ حسن بن عمیرہ بیان کرتے ہیں، میں نے حسن بصری سے کہا، ان ناسا یقولون من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لوگ کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا، تو حسن بصری کہنے لگے، من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ، جو گواہی دے گا اور اس کے حقوق اور فرائض کو ادا کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ سعید بن رومانہ بیان کرتے ہیں کہ وحب بن منبہ سے کہا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کیوں نہیں ہے، چابی ہے، لیکن لیس مفتاح الا له اسنان، لیکن تمہیں پتہ ہے کوئی بھی چابی ایسی نہیں ہوتی جس کے دندانے نہ ہوں، فمن جاء به باسنانه، جو دندانوں والی چابی لے کے آئے گا فتح، اس کے لیے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، والا لم يفتح، اگر دندانوں والی چابی نہیں ہوگی تالا کیسے کھلے گا؟ کیسے لا الہ الا اللہ کی گواہی کا حق اور فرض ادا ہو سکتا ہے؟ علماء نے اس کی 8 شروط بیان کی۔ نمبر 1، علم۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کو جانے کہ کس چیز کی نفی ہوتی ہے، معبودان باطل کی، کس چیز کا اثبات ہوتا ہے، صرف اللہ کی ذات کا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم 2:6، من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کیفیت میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا، اس کے پاس علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری شرط، یقین۔ اس کلمے پر آدمی کو مکمل اطمینان اور یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2278، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا الہ الا اللہ۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو جان اس حالت میں فوت ہوگی وہ گواہی دیتی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، یرجع ذلك الى قلب موقن، اکیلی گواہی نہیں، یقین قلب کے ساتھ گواہی دے۔ الا غفر الله لها، اللہ اسے بخش دیں گے. تیسری شرط اخلاص، اکیلی گواہی کافی نہیں ہے، اپنی تمام عبادات کو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہی کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے 6570، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار سب سے وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی، جس نے دل و جان سے خالص ہو کر گواہی دی کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. چوتھی شرط ہے محبت، صرف زبان پہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، اللہ عزوجلال کی محبت بھی دل میں ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. پانچویں شرط ہے صدق، یہ زبان سے کہہ رہا ہے اسے دنیا جہان کی سب سے بڑی صداقت سمجھے، دل و جان سے ایک ہو کر اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سلسلہ صحیحہ 712، اللہ کے رسول کے پاس صحابی ابو موسیٰ اشعری آئے اور آ کے فرماتے ہیں کچھ لوگ بھی میرے ساتھ تھے میری قوم کے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور خوشخبری دے بھی دو. کس چیز کی؟ من شہد ان لا الہ الا اللہ صادقا دخل الجنہ، صدق نیت سے جو گواہی دے گا نا وہ جنت میں داخل ہوگا. چھٹی شرط انقیاد، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، سر جھکا دے. صحیح الجامع کی روایت ہے 4369، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد، مومن کی مثال تو لگام ڈالے ہوئے نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جہاں بٹھایا جائے بیٹھ جاتا ہے. ساتویں شرط قبول، اوپر اوپر سے کلمہ نہ پڑے، دل و دماغ سے اسے قبول کرے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَاتُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے، اسے بس قبول ہی کرنا ہے، آپشن ہی ایک. آٹھویں شرط غیر اللہ کا انکار، جب تک وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کو ٹھکراتا نہیں ہے، انکار نہیں کرتا، تو کلمے کا تحقق ہی نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی روایت ہے 2-3، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرتا ہے، حرم ماله ودمه، اس کے مال اور اس کے خون کی حرمت ہے، وحسابه علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے. گواہی کا دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، آپ کی گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے دو زاویے ہیں. پہلا زاویہ اللہ کے رسول کی نبوت کا اثبات کرنا، جو بھی وہ اللہ عزوجلال کی طرف سے پہنچائیں گے وہ سچ پہنچایا انہوں نے. دوسرا زاویہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خبر دے گے اللہ کے بارے میں ہمیں اس کو ماننا ہے اور تصدیق کرنی. آپ کی نبوت پر اقرار کرنا کہ وہ سچے نبی ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے نبی ہیں، ان کی نبوت جو ہے وہ تمام نبوتوں کی ناسخ ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کے رسول نے نبوت کا حق ادا کر دیا ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس گواہی کے اس حصے میں شامل ہیں. اور دوسرا پہلو اس کی اطاعت بجا لانا، جو شریعت لے کے آئے ہیں اس شریعت کو من وعن قبول کر لینا، جس کو حلال کہیں اس کو حلال مانا جائے، جس کو حرام کہا ہے اسے حرام مانا جائے، حلال کو حلال مانا ہے تو اسے اختیار کیا جائے، حرام کو حرام مانا ہے تو اس سے دور رہا جائے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ ودلیل الصلاۃ والزکاۃ، امام محمد بن عبد الوہاب اسلام کے دوسرے اور تیسرے رکن کی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ تفسیر التوحید، اور توحید کی تفسیر کی دلیل، قوله تعالی، اللہ عز وجل کا یہ فرمان ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، اور ان کو یہی حکم ہوا ہے کہ وہ اللہ عز وجل کے لیے بندگی کو خالص کر کے باطل سے رخ موڑ کر صرف اسی کی عبادت کرے، اور کیا کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اس کے متعلق تفصیلات انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔